إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آج سے اس اہم کورس کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اور اس میں یہ ہمارا گویا کے پہلا درس ہے. اگرچہ اس سے پہلے بھی ایک درس ہوا ہے لیکن وہ اختصار اور ایک بنیادی بات تھی, لیکن اصلاً آج سے ہم اپنا درس شروع کریں گے. یہ درس کیا ہے؟ دو موضوع ہیں, ایک حدیث سے متعلق اور دوسرا فقہ سے متعلق. اور اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں موضوع, دونوں ٹاپکس, دونوں برانچز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, ایک دوسرے سے الگ نہیں کی جا سکتی ہیں. آپ حدیث کو فقہ سے اور فقہ کو حدیث سے الگ نہیں کر سکتے ہو, دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. اگر آپ فقہ کی بات کریں جس کو آپ دین کی گہری سمجھ کہتے ہیں, اگر ایسا فقہ ہے جس کی بنیاد حدیث پر نہیں, جو حدیث سے آزاد ہے, تو ایسی فقہ دین میں معتبر نہیں ہے. اور اگر آپ محض حدیث کہتے ہو لیکن حدیث کو سمجھتے نہیں ہو, تو صرف حدیث کا تلاوت کرنا اور روایت کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ حدیث میں جو بات آئی ہے ایک انسان اس بات کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے, اس کے مطابق اپنا عمل صحیح کرے. اللہ نے حدیث اس لیے نہیں دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ نے کلام جو کچھ کیا, کیا وہ کلام صرف اس لیے تھا کہ اس کو صرف کانوں سے سنا جائے؟ نہیں, صرف سماعت کے لیے وہ نہیں تھا, بلکہ وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا کہ صحابہ اس کو سنیں, اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صرف سننے کے لیے, پڑھنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ سمجھنے کے لیے, ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے. تو ظاہر بات ہے کہ ماننا اور عمل کرنا سمجھنے کے پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہوتا ہے؟ آدمی سمجھے گا تو اس کے بعد میں اس کے مطابق عمل کرے گا. تو اس اعتبار سے فقہ اور حدیث دونوں ایک ساتھ, دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث الگ ہیں, اہل الفقہ الگ ہیں, اتنے جلدی میں اس پہ نہیں آؤں گا, بیچ میں کہیں جا کے, کشتی جب اپنی بیچ میں جائے گی تب جا کے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اہل الحدیث کون ہے اور اہل السنہ کون ہے, حدیث اور سنت کا جب فرق آئے گا اصطلاح کے اعتبار سے, وہاں پہ انشاءاللہ ہم لوگ تفصیلی گفتگو اس پر کریں گے. تو بعض لوگ اس کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں, کچھ لوگ اس کو فقہ بولتے ہیں. ایکچولی جو لفظ لکھا جاتا ہے عربی میں وہ کیسا ہے؟ فقہن, جیسے آپ کہتے ہیں ذکرن. تو اس اعتبار سے اس کو آپ ذکر بولتے ہو, ذکر بہت سارے لوگ بولتے بھی ہوں گے, لیکن وہ کیا ہے اصل میں؟ ذکر. جیسے آپ کہیں فکر, فکر ہے وہ اصل میں. تو ابھی اپنی بہت ساری ووکیبلری میں واولز آپ کو چینج کرنے پڑیں گے, اس لیے اس ان دروس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لغوی اعتبار سے عربی زبان میں کس چیز کو کیسے کہا جاتا ہے وہ بھی ہم کو آنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کسی عالم صاحب کے پاس گئے اور آپ نے کہا فقہ میں ایسا فقہ میں, بولے فقہ کی سپیلنگ بتاؤ پہلے کیا ہے, آپ بولے اتنے ڈیپ مت جاؤ گمراہ ہو جائے گا, وہی ہو گیا تھے. آپ بھی وہی بول رہے جو وہ بولتے ہیں. تو یہ لفظ کیا ہے فقہن, اس کے معنی کیا ہے گہری سمجھ, لیکن وہ سمجھ کس چیز کی, بایولوجی کی, ایسٹرانومی کی, جیوگرافی کی, کس چیز کی, کھانے پینے کمانے کس چیز کی, یہ گہری سمجھ دین کی ہے. اور اس لیے جاننا پڑے گا کہ واقعی دین کیا ہے اور دین ملا کس سے, لایا کون, دیا کس نے, سب سے پہلے انسانوں کو, ہم کو, انسانوں کو آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس دور کے اعتبار سے, اس امت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دین مسلمانوں کو دیا, انسانوں کو دیا, جس کے حامل آج ہم ہیں. تو یہ جو دین ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے. اور سارے نبیوں کا دین ایک ہوتا ہے یا الگ, دین ایک ہوتا ہے سب کا, الگ ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے, ایک ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ فوراً سوچتے ہیں کہ کیا ہے یہ, یعنی بہت سارے لوگ ان کا جواب سوال کے تابع ہوتا ہے نا, تو بالکل ہے, نہیں ہے نا, نہیں بالکل نہیں, کیسا ہو سکتا ہے. تو یہ یعنی جہاں لے جائیں گے وہاں آپ جیسے سوال پوچھیں گے ویسے جواب, تو ایسا نہیں. واقعی ہم کو معلوم ہونا چاہیے, امت اب تک ایسی چل رہی ہے, مولوی صاحب ممبر پر جیسا بولیں گے مانتے کہ نہیں مانتے, مانتے مانتے تم لوگ, نہیں مانتے, بالکل نہیں مانتے, کان پکڑتے ہم لوگ. تو ایک آدمی کے پاس اپنا دین اگر نہیں ہے, اپنا فہم اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی بھی آدمی اس کو گمراہ کر سکتا ہے. اس کے پاس اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, جہنمی کیا کہیں گے, کاش کہ ہم سنتے اور غور کرتے, عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہیں بنتے. تو اللہ نے ہم کو غور و فکر کے لیے عقل دی ہے, ہاں عقل مجرد نہیں ہے, آزاد نہیں ہے, لیکن عقل کا استعمال بھی ہے. اور وہ کیا ہے, جو سنا ہوا دین ہے اس پہ غور کرے آدمی, لیکن کس سے سنا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے دین پر غور کرے. تو اس اعتبار سے ایک تفصیل ہے, ہم آگے انشاءاللہ اس پر اور مزید گفتگو کریں گے. ہماری ابتدا ہم کریں گے کہ سب سے پہلی چیز کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی ہم کو کیا ضرورت ہے, کیوں, اس اعتبار سے ہم دلیل دیکھیں گے کیوں ہم کو ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ, قرآن اللہ کا کافی نہیں ہے, آپ کو قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے تو کافی ہے یا نہیں, کیا قرآن کافی ہے؟ اب یہ بہت ڈینجر سوال ہے. ہاں بولے تو بھی مصیبت, نہ بولے تو مصیبت, اور بڑی مصیبت یہ کہ جواب ابھی دینا ہے اور پھر پوچھا جائے گا ایسا کیوں. کیا قرآن آپ کے لیے کافی ہے؟ نہیں بولنے والے ڈر رہے کلمہ پھر سے پڑھنا پڑتا ہے. یہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کو اس ان دروس میں ہم منکرین حدیث کو بھی تھوڑا بہت جھنجھوڑتے ہوئے چلیں گے, ٹچ کرتے ہوئے چلیں گے. سمپل کوشچن ہے, اور منکرین حدیث آپ سے پوچھتے ہیں قرآن آپ کے لیے کافی ہے کہ نہیں, قرآن میں سب ہے کہ نہیں, قرآن میں سب ہے کہ نہیں آپ بتاؤ. نہیں کچھ بول رہے ہیں, کچھ یہی اختلاف ہو رہا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا قرآن میں سب کچھ ہے تو آپ جواب کیا دیں گے, کون جواب دے گا؟ نہیں, قرآن میں سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے, یہ سب سے ڈپلومیٹک آنسر ہے, یہ سیف اینڈ ساؤنڈ, آدمی بچ کے نکل جاتا ہے اس سے. قرآن میں اجمالاً سب ہے, تفصیلاً سب ہے, ایک دم آسان جواب ہے, مشکل ہے یہ کہ ایک آدمی کہے قرآن میں سب کچھ ہے لیکن اجمالاً ہے, تفصیلاً نہیں ہے. قرآن میں کیا کیا کرنا ہے سب اللہ نے بیان کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے یہ آپ کہاں سے لائے اصول اجمالا سب تفصیلا نہیں ہے بتائیے. نہیں نہیں ایسا اصول غلط ہے نا, ہے ایسا کہ نہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ جو حضرات خاص طور سے خاموش ہیں اب تک ان کو نہیں معلوم چل رہا کیا ہے. ہم تو حدیث کے بارے میں سننے آئے تھے, قرآن کے بارے میں شروع کر دیں کہ کیا آپ اس سے متفق ہو. آپ دوسرے دروس میں جو سنے ہوں گے بولیں ایسا تو کبھی دیکھے نہیں ہم نے, ایسا ہم کو پوچھنا شروع کرے. تم ہم کو بتاؤ ہم کو کیوں پوچھ رہے آپ. آپ کو جب پوچھیں گے تو آپ سوچیں گے. ہم صرف سن 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 کے سنی بنے ہوئے ہیں اور سن ہو گئے ایک دم. ہم کو ان دروس کا ایک خاص مقصد کیا ہے کہ ہم جیسے رسی پر ایک آدمی چلتا ہے یہاں وہاں بیلنس کرتے ہوئے چلتا ہے, اس کو چلنا ہے واقعی, اس کو سوچنے کی عادت پیدا ہو, اس کا جو ڈیٹا ہو اس کی جو معلومات ہو اس کو واقعی وہ سمجھ کر قبول کیا ہوا ہو. یہ نہیں کہ بس سنا دیکھیں گے کیا ہے کہ سمجھا نہیں رکھو اس کو اپنی تھیلی میں ڈالتے جاؤ, ایسا نہیں. بلکہ ہم اپنی معلومات کے بارے میں واقعی اعتماد والے بنے. ڈیٹا پہ کانفیڈنس کب ہوتا ہے آدمی کو؟ جب واقعی اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوا ہوتا ہے. وہی آدمی سمجھا سکتا ہے جو خود سمجھا ہے, جو خود سمجھا نہیں وہ سمجھا سکتا نہیں سمجھا سکتا ہے. تو آپ اگر باہر جا کر کسی کو دین سمجھانا چاہتے ہو تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا, آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا. اور سمجھنا پڑے گا ایک بھولا بھالا سمجھا وہ ایسا نہیں, دایاں بایاں آگے پیچھے سب طرف سے آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا. کہ اگر کوئی آدمی کوشچن ایک ڈال دے آپ کو تو آپ بولے ہاں نا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. تو کوئی آدمی آپ کو کہیں اور پھیرنا نہیں چاہیے, آپ کو کوئی کنفیوز کرنا نہیں چاہیے. تو قرآن میں اجمالاً سب کچھ ہے, تفصیلاً سب کچھ نہیں ہے. آپ متفق ہیں اس سے؟ کون متفق ہے اس سے؟ کیوں کیسا کہاں سے دلیل لائے آپ اس کی؟ اچھا جو بولے گا وہ سوچ کے بولے میں کیا بول رہا ہوں. ادنا درجہ یہ کہ سننے والوں سے پہلے بولنے والے کو معلوم ہو میں کیا بول رہا ہوں. Yes. اور غلط بولے تو کوئی پرابلم نہیں, کوئی سیدھا جہنم میں جانے والے نہیں ایک دم, یا فرشتے رکے ہوئے ہیں اس کو غلط بولا اٹھا کے لے جاؤ اس کو. یہ طلب علم کی مجلس ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے, اس کو یہیں پہ کریکٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. قرآن میں نماز قائم کر رہا ہے لیکن اس کی تفصیل حدیث میں آئی. مثال کے طور پر کیا قرآن میں نہیں ہے جو حدیث میں اس کی تفصیل ہے نماز کا؟ جیسے مثال کے طور پر ایک ایگزامپل ہم لیں گے, وضو قرآن میں نہیں ہے, ہے تفصیل چار چیزیں بس ختم, ایسا کوئی بولے چلے گا؟ نہیں. وضو تیمم اور نماز تین آئے, ایگزامپل بڑھانا ہے یا ایگزامپل کو سمجھنا ہے؟ چلیے ایک وضو لیتے ہیں ہم لوگ. وضو میں کیا چیز ایسی ہے جو قرآن میں نہیں اور حدیث میں ہے؟ خفین میں پر مسا کرنا. خفین سے مراد کیا ہے؟ قطب نہیں, خفین یہ کہاں سے آیا وضو میں؟ چمڑے کے موزے, ان کو کیا کہتے ہیں؟ خفین. کیا اس پر مسا کر سکتے ہیں؟ مسا کرنے کے بعد پاؤں دھونا پڑتا ہے نا؟ نہیں. فائدہ کیا اس کا؟ ایک آدمی اگر وضو کر کے موزے چمڑے کے پہن لے تو اب اگلا جب اس کا وضو ٹوٹ گیا استنجا کے لیے گیا باہر آیا تو اب موزے نکالنے کی ضرورت ہے نہیں. اب کیا کرے گا؟ پورا وضو کرے گا اور جب پاؤں دھونے کا وقت آئے گا تو پاؤں دھوئے گا نہیں, لیکن اس پر کیا کر سکتا ہے؟ وہ مسا کر سکتا ہے, یعنی اس پر ہاتھ پانی گیلے ہاتھ اس پر پھیر دے, پاؤں دھونے کی ضرورت ہے نہیں. یہ آسانی اسلام میں. قرآن میں یہ ہے نہیں, قرآن میں یہ نہیں ہے لیکن حدیث میں یہ اور متواتر ہے, یہ متواتر ہے. اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی قرآن پہ آپ غیر متواتر سے زیادتی نہیں کر سکتے, بہت اصول بعض لوگوں کے, یہ احاد میں سے نہیں ہے. ہم آگے آئیں گے اس پر تو تب سمجھے گا آپ کو یہ. تو یہ ایک ایسی روایت, بہت صحابہ نے اس کو روایت کیا, 70 سے زیادہ صحابہ نے اس کو روایت کیا. اتنی پاورفل روایت ہے کہ موزے پر خفین پر مسا کیا جا سکتا ہے, خفین اس کو کہتے ہیں. تو یہ قرآن میں نہیں ہے. جیسے نماز میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ لوگ جو قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کی تفصیل, یا وضو میں آپ چلیے اور کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, کانوں کا مسح کرنا قرآن میں ہے نہیں ہے, لیکن حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ چہرہ دھونے کا جو حکم ہے اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو صاف کرنا بھی ہے, کیونکہ یہ اجمال ہے چہرہ. اس کی تفصیل کیا ہے, ڈیٹیلڈ کیسا کرنا ہے اس کو, کتنے بار دھویا جائے, کہاں سے کہاں تک دھویا جائے, اور ناک میں پانی دینا, کلی کرنا, سب اس میں آتا ہے. یا سر کا مسا ہے تو اس میں کیا آتا ہے, کانوں کا مسا بھی آتا ہے, کیونکہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسا کرتے تھے آپ کیا کرتے تھے, کانوں کا بھی مسا کرتے تھے. تو قرآن میں اجمالاً سب کچھ ہے لیکن تفصیلاً اس کی مثالیں آپ نے دی, دلیل آپ نے نہیں دی. سمجھ رہا ہے مثال اور دلیل میں فرق سمجھ میں آپ, یہ مثال ہاں ایسا ہے لیکن اس اصول کی دلیل کیا ہے, کیا صحابہ ایسا مانتے تھے؟ چلیے آپ کو تھوڑا ہنٹ بھی دیا ہوں میں, ایسے وقت میں بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ پنکھا دیکھا جائے بہت سارے لوگ ادھر کچھ تو ملتا ہے کیا. ایک عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی, اس نے کہا میں نے سٹارٹ ٹو اینڈ, کور ٹو کور جس کو کہتے ہیں, شروع سے اخیر تک دفتین کے بیچ میں سب پڑھ لیا قرآن, مجھ کو کہیں نہیں ملا کہ گدوانے والی پر اور فلاں پر اور فلاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی, آپ لعنت کرتے ہو, مجھ کو یہ کہیں نہیں ملا قرآن میں کہ یہ حرام ہے منع ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا جملہ یاد رکھیے, ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو پڑھتی تو پاتی, لو قرأتی ہی وجتی ہی, تو پڑھتی اگر تو تجھ کو مل جاتا. اور پڑھا میں نے اس کو, اور نہیں پڑھتی تو ملتا. ایک روایت میں ہے کہ اس میں ہے لیکن تجھ کو معلوم نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک چیز قرآن میں ہوتی ہے لیکن آدمی سمجھتا ہے نہیں ہے. اب دیکھیے اس عورت نے کہا مطلب کدھر ہے بتاؤ, میں نے پڑھا نہیں ملا مجھ کو, انہوں نے جواب میں کیا کہا, یہ آیت پڑھی, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, قرآن میں ہے, جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو, جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ, نبی نے منع کیا اس سے. تو قرآن میں اجمالاً ہے, تفصیلاً نہیں, ڈیٹیل نبی سے لو, اللہ نے بتا دیا ہم کو. یہ کس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, صحابہ کی. سمجھ میں آئی کہ قرآن کے سب سے پہلے لینے والے صحابہ وہ یہ مانتے تھے, جو ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جنہوں نے نبی سے براہ راست دین لیا, وہ یہ مانتے تھے کہ قرآن میں کیا کیا ہے, اللہ کے نزدیک کیا کیا منع ہے, اس کی پوری ڈیٹیل لی کس سے جائے گی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ قرآن میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین میں بھی نہیں ہے, وہ قرآن میں اجمالاً ہوگا لیکن اس کی تفصیل کس سے ملے گی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ بخاری مسلم کی روایت تھی جو ابن مسعود کی روایت ہے, اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے, کہا انہوں نے کہا قرآن میں ہے تو اس کو مل جاتا, یہ منع ہے, کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ نبی جس سے منع کرے رک جاؤ, تو قرآن میں ہے, تو اب جو بھی اس کے انڈر میں آ رہا ہے سب قرآن میں گویا کہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اجمالن ہے. اجمال کس کو کہتے ہیں, ایسی چیز جو اجمال یعنی شارٹ میں ہو, ایک دم پھیلا کے نہیں ہو, تفصیل ڈیٹیل میں ہو, ڈیٹیل میں ہو. جیسے مثال کے طور پر بادشاہ ہے اور کسی کو ذمہ دار بنا کے کہے کہ یہ جو بولے اس کی سنو, اب اس کو یاد رکھو آپ, اب وہ جو بنایا ہوا گورنر یا حاکم یا جو بھی رہبر ہے, وہ اپنے ماتحتوں سے کہے کہ چلو مسجد صاف کرو. بولے ہم نہیں مانیں گے. بولے بادشاہ نے بولا, اس نے بولا اس نے جو بولا مانو, یہ تھوڑی بولا مسجد صاف کرو. بادشاہ نے بولا مسجد صاف کرنے نہیں, اس نے تو بولا اس نے جو بولا مانو. لیکن وہ بولے کہ اس نے یہی تو کہا ہے, اب میں جو بھی بولوں اگر بادشاہ نے وہ نہ بھی کہا ہو, ضروری ہے بادشاہ وہ سب کچھ کہے, مسجد صاف کرو, وضو خانہ دھو, اس کو پانی رکھو, اس میں استنجا کا پورا انتظام کرو, پبلک کے لیے کھانے کا انتظام کرو, کیا بادشاہ کے لیے بولنا ضروری ہے؟ نہیں. ایک ہی جملہ بادشاہ کا کیا ہے کافی, جو کچھ یہ کہے اس کی بات مانو. اللہ تعالی نے جب کہہ دیا وما جو کچھ آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ یہ رسول تم کو دیں لے لو, اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے, رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے امت کو, انسانیت کو کر دیا, اب ان سے تم کو لینا پڑے گا. تو جو بھی آپ کہیں اس کو ماننا پڑے گا, جس کو آپ, جس سے آپ روک دیں اس سے رکنا پڑے گا. تو حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تفصیلی طور پر قرآن میں نہیں ہیں, حلال و حرام اور اللہ کے احکام و نواہی, یہ کرو یہ مت کرو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ قرآن میں ان ڈیپتھ ڈیٹیل میں نہیں ہے. کہاں سے لینے کے لیے کہا اللہ نے, جو کچھ یہ رسول تم کو دیں اسے لے لو. تو معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جو کچھ دیا ہے آپ نے وہ لینا پڑے گا. یہاں اللہ نے ایسا, یہاں پہ دو باتیں یاد رکھی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ فے کے مال کے تقسیم کرنے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. منکرین حدیث, بہت سارے لوگ ان کو اہل قرآن بولتے ہیں, کیا لائق ہیں وہ اس کے, اس نام کے لائق ہیں وہ لوگ؟ کیا ان کو اہل قرآن کہا جا سکتا ہے؟ اہل قرآن تو وہ جو قرآن والا ہو, جو قرآن کی الٹا جا رہا ہے, قرآن بولا نبی کی مانو اور نہیں مان رہا, کیا وہ اہل قرآن ہے؟ نہیں. ہو تو وہ منکرین حدیث ان کو کہنا چاہیے, ان کو اہل قرآن نہیں کہنا چاہیے. ہم نام بھی صحیح دیں. بہت سارے لوگوں کو ہم سنی بولتے ہیں. سنی کون ہے؟ واقعی جو سنت پہ چلنے والا ہے. اس لیے اہل علم سلف ایسا لقب ان لوگوں کو نہیں دیتے تھے جو اس لقب کے حقدار نہ ہو. بدعتی کی تعظیم بھی سنت کی تحقیر ہے, اس کو یاد رکھیے. تو ہم کو ایسا لقب کسی کو نہیں دینا چاہیے جس میں اس کی تعظیم ہو, خصوصاً جب کہ وہ بدعت اور خرافات اور باطل فرقوں کا آدمی ہو. تو یہ منکرین حدیث ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ فے کا جو مال ہوتا ہے جنگوں کے سلسلے میں, جو بھی مال آتا ہے اس میں ایک مال فے کا ہوتا ہے, اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. وہ مال بانٹنے کے بارے میں آیت ہے کہ جو مال تم کو رسول دیں وہ لے لو, جو نہیں دیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں شکایت مت کرو, اس سے رک جاؤ, لینے سے رک جاؤ, اپنے طور پر اس میں ہاتھ ڈال کے لو مت. تو یہ کس بارے میں آیت نازل ہوئی؟ فے کے. اس لیے آپ اس کو ساری حدیثوں کے بارے میں نہیں لے سکتے. کون بول رہا ہے یہ؟ اہل قرآن بول رہے نا. ہاں بول رہے بہت سارے لوگ, وہ ایبسنٹ تھے تھوڑے دو منٹ پہلے. یہ منکرین حدیث کہتے ہیں. آپ اس کو کیسے ریفیوٹ کرو گے؟ بہت سارے آپ کرو آپ کرو, ہم سن رہے ہیں نا, آپ بولو نا. آپ ان سے پوچھو گے کہ اچھا یہ فے کے مال کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیا؟ تو کہاں یہ؟ بولیں گے بخاری میں, مسلم میں, فلاں حدیث کی کتاب میں. اچھا آپ مانتے ہیں ان کو؟ یعنی آپ ان کو رد کرنے کے لیے ان میں سے دلیل لے رہے ہیں. یعنی آپ جس چیز کو رد کر رہے ہو, حدیث کو, آپ بول رہے ہو حدیث نہیں ماننا چاہیے, آپ ان حدیثوں سے دلیل لے رہے ہو کہ یہ جو آیت ہے یہ فے کے مال کے بارے میں آئی. تو دلیل کہاں سے ملی؟ حدیث سے. تو ثابت کیا ہوا؟ حدیث نہیں ماننا چاہیے. یعنی آپ جس کو نہیں ماننا چاہیے آپ اسی سے دلیل لے رہے ہو. آپ کیا کریں مثال کے طور پر, ان کی بات نہیں ماننا چاہیے, ان کی بات بھروسے کے لائق نہیں کیونکہ یہ گنہگار ہیں, ان کی بات نہیں ماننا چاہیے کے لیے ان کو ہی بلا رہے آپ, اور پوچھے ماننا چاہیے؟ بولے نہیں. تو آپ انہی کی بات کو, یعنی آپ جس کو رد کر رہے ہو آپ اسی کو دلیل لے رہے ہو، یعنی آپ کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے اور آپ اپنے سپورٹ میں اس کو گواہ بنا رہے ہو. کتنے چالاک ہے، چالاک ہے کہ بھولے، سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسری بات یہ کہ قرآن کے اس عموم میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کو اگر مان لے، کیونکہ ہم تو حدیث کو مانتے ہیں نا، ہم ان کے ایسا نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بتایا آپ تو مانتے ہیں نا حدیث میں ایسا ہے، بالکل ہے. یہ آیت اگرچہ فے کے مال کے بارے میں ہے لیکن اللہ نے اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ صرف فے کے مال میں سے نبی جو تم کو دیں وہ لو. ایسا ہے، آیت کیسی ہے؟ جو کچھ رسول تم کو دیں وہ لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، فے کا مال دیں فے کا مال لے لو، ہدیہ دیں ہدیہ لے لو، حکم دیں حکم لے لو، فے کے مال سے روک دیں رک جاؤ مت لو اس میں سے، دنیا کی کوئی چیز اٹھانے سے منع کریں مت لو وہ رک جاؤ اس سے، کسی کام سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. تو یہاں عموم ہے جس میں فے کا مال بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ، یہاں جب عموم ہے اس کو عموم کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عموم کا مطلب ہوتا ہے جنرل، جنرلائزیشن، ایک عام ہے، انکلوسیو ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، فے کا مال بھی آ جاتا ہے. اس میں فے کے مال کا انکار ہے نہیں، وہ آ کے اور بھی چیزیں، جو کچھ رسول تم کو دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ رسول نے کیا صرف قرآن دیا ہے یا نہیں، جو احکام ہیں حلال و حرام کے، فرائض جو بھی ہیں، کیا صرف وہی علم دیا ہے جو قرآن کا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ دیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی دیا ہے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ ایسا کرتے تھے، آتے تھے قرآن بتاؤ ہم کو، ہاں ٹھیک ہے قرآن سنیں، بالکل بھاگو سیدھا گھر کو واپس، اس کے علاوہ کچھ سننا نہیں ہے. کیا ایسا کرتے تھے؟ نہیں. بعض لوگوں نے جہالت میں کہا کہ رسول نعوذ باللہ ڈاکی کی طرح ہیں، ڈاکی کا کام خط پہنچانا ہے، چلے جاؤ، اس کو کوئی مطلب نہیں اس سے. کیا ایسا ہے؟ نہیں. رسول قوم کے مربی ہوتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں. تو صحابہ مستقل دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے. تو جو کچھ رسول دیں وہ لے لو، قرآن دیں قرآن لو، قرآن کے علاوہ ایکسپلینیشن قرآن کا دیں لے لو، مال دیں لے لو، حکم دیں لے لو، جو بھی دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں وہاں مت جاؤ، قرآن میں ہے وہاں مت جاؤ، یہ مت کرو. یہ قرآن میں نہ بھی ہو تو قرآن میں ایک بات آ گئی، جس سے روک دیں وما نہاکم عنہ، جس سے روک دیں. اگر یہ آیت آپ دیکھیں، کوئی آدمی کہتے فے کے مال کے بارے میں، اگر فے کے مال کے لیے خاص ہوتی تو اللہ فے کے بارے میں بتاتا کہ فے کے مال میں ایسا 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 ہے. نہیں، اللہ نے عموم رکھا تاکہ ایک چیز میں اور بھی چیزیں آ جائیں، کیونکہ قرآن میں ہر دور کے لیے رہبری ہے. رسول جو دیں اس سے اس کو لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو ایک بات معلوم ہوئی، کیا حدیث کی ہم کو ضرورت ہے؟ قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ہم کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن کی اس آیت سے. سمپل سمپل کوشچن ہے، کوئی بھی منکری حدیث ہوں ان سے آپ پوچھیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کے سوا بھی بات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ بولے بات تو کرتے تھے نا، کیسا نہیں کریں گے؟ وہ بات صحیح ہوتی تھی کہ غلط ہوتی تھی؟ کیا آپ کو قرآن کے حساب سے چلنا چاہیے، قرآن کے ماتحت تابع ہو کر چلنا چاہیے؟ ہاں. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے، قرآن آتا تھا آپ کو قرآن سمجھاتے تھے کیا؟ آج آپ کو قرآن سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا بچہ آیا، آپ کی بیوی آئی، بولی قرآن میں آیا تھا، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا کبھی ہوا کہ زندگی میں؟ ہوتا نا ایسا، کتنے لوگ جن کو نہیں سمجھتا ہے، پھر آپ سمجھاتے کہ نہیں سمجھاتے؟ تو اس دور میں جب آپ سمجھا رہے ہو لوگوں کو، کیا اس دور میں بھی ہر آدمی کو سمجھ جاتا تھا یا سمجھانے کی ضرورت باقی رہتی تھی؟ باقی رہتی تھی, کشنوں کو نہیں بھی سمجھتا تھا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جن کو قرآن نہیں سمجھا سمجھاتے تھے؟ کیا نہیں سمجھاتے تھے؟ آپ سمجھاؤ گے کہ نہیں؟ جس کو نہیں سمجھ, میرے کو نہیں سمجھا, آپ سمجھاؤ ذرا, سمجھائیں گے کہ نہیں؟ تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے؟ ہاں. تو آپ کا ایکسپلینیشن ویلڈ تھا یا نہیں تھا, یا وہ رانگ ہے؟ بولے گا نہیں, وہ صحیح تھا. تو آپ ایک آدمی رسول کے وہ ایکسپلینیشن کو مانتا نہیں ہے تو کیا وہ گناہگار ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. وہ ایکسپلینیشن قرآن کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ باہر. حدیث کی ضرورت اس دور میں تھی, آج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. تو آج بھی حدیث ماننی پڑے گی. سمجھ میں آئی بات؟ آج کا مولوی اگر سمجھا رہا, آپ پی ایچ ڈی اگر آپ سمجھا رہے قرآن کو بغیر کسی تفسیر کے, بغیر اس کے عربک ادھوری لنگڑی عربی کے ذریعے سے آپ جب سمجھا رہے ہو تو وہ ایکسپلینیشن ایکسپلینیشن ہے, دلیل آپ قرآن سے دے رہے ہو, آپ کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے. کیا رسول کی انڈرسٹینڈنگ آپ سے اچھی تھی یا آپ سے خراب تھی؟ نعوذ باللہ. اچھی تھی, ہر مسلمان سے اچھی تھی, یا کوئی اور مسلمان ہے جس سے نمبر ٹو پہ ایکسپلینیشن رسول کا تھا؟ نہیں, سب سے اچھا تھا. تو آئیڈیل ایکسپلینیشن کون سا ہے؟ فائنل ایکسپلینیشن کون سا ہے؟ دو مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے سمجھنے کے اعتبار سے تو کس کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی ہے؟ رسول کی ہے. کس کا ایکسپلینیشن فیصلہ اچھا ہے؟ رسول کا ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے اندر ہے یا باہر ہے؟ باہر ہے, کیونکہ جو رسول بول رہا ہے وہ بھی قرآن کے اندر, ایسے تو نہیں ہوگا نا, وہ سمجھانے کے لیے باہر ہوگا. تو وہ ہمارے لیے دلیل ہے, ایسا آپ نے پروسیڈ کرنا ہے, ایسا آپ نے اس کو سمجھانا ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ النحل میں آیت نمبر 44 میں, جو بات میں نے اتنی ساری کہی اس کی دلیل کہ آپ کے پاس نہیں ہو, اسی لیے آپ پہلی درس میں آپ کو میں امپریشن دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں گے نوٹس مل گئے ابھی, چلو گھر پہ جا کے پڑھیں گے. آپ کو یہاں بہت کچھ ایسا رہے گا جو اس کے ضمن میں آئے گا, یہ اجمال ہے, تفصیل نہیں, اس کو یاد رکھیں آپ, یہ مختصر نوٹس ہیں, آپ کو تفصیلی نوٹس اور درس میں ملیں گے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کیا ہے اے نبی, إِلَيْكَ آپ کی طرف, الذِّكْرَ یہ نصیحت یا دہانی, ریمائنڈر, وارننگ. قرآن, قرآن کیا ہے؟ نصیحت کی کتاب ہے. تو اے نبی یہ نصیحت کی کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. کیوں آپ کی طرف, کیوں ہر ایک کو کیوں نہیں دیا؟ لِتُبَيِّنَ, تاکہ, لام یہاں پر لام التعلیل ہے, تاکہ آپ, سو دیٹ یو کین, یو شوڈ, تاکہ آپ, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس, سارے لوگوں کو آپ سمجھا دیں, بیان کریں. تُبَيِّنَ بیان سے ہے, بیان بانا سے ہے, بانا کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا. اسی لیے طلاق میں, جو طلاق جس میں بیوی شوہر ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں, اس طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائن, الگ. تو حق اور باطل, کنفیوژن اور یقین, ان دونوں کو الگ کرنے والی چیز کیا ہے؟ کس کے ذمے ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس, تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو بیان کر دیں. کیا بیان کریں؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم, مَا کیا, نُزِّلَ نازل کیا گیا ہے, إِلَيْهِم ان کے پاس, ان کی طرف. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ تبیین نکال دیں تو پبلک کو کیا نازل ہوا معلوم ہی نہیں پڑے گا. تو اللہ نے دیکھیں سمپل آیا تھے, کتنی عمدہ آیا تھے یہ. اس میں منکرین حدیث کی ریڑھ کی ہڈی سرجری کے ذریعے سے نکالی جا رہی ہے. بھاگو آپ, کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ آپ سمجھاؤ, بتاؤ لوگوں کو کیا ہے یہ. لوگوں کو نہیں سمجھے گا کیا نازل ہوا ہے, آپ سمجھاؤ لوگوں کو, کلیئر کٹ سمجھاؤ آپ. اور کس کو سمجھاؤ؟ عرب کے لوگوں کو, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اور یہ کون ہے؟ یہ ناس ہے. ناس کون آتا ہے اس میں؟ تھوڑے لوگ آتے ہیں جبے والے نہیں، سارے لوگ. تو جب اللہ رب الناس ہے، اس دور کے لوگوں کا، عربوں کا رب تھا اللہ تعالی، یا آج بھی رب ہے سب کے لیے، تو یہ کس کے لیے تبیین ہے رسول کی؟ اس زمانے کے لیے ویلڈ تھا صرف؟ نہیں. کچھ لوگ ممکنین حدیث میں الگ الگ کلر کے لوگ ہیں، کچھ بولتے ہیں کہ نہیں رسول کی بات ماننا ہی نہیں ہے، قرآن کافی ہے. کچھ بولتے ہیں نہیں، وہ تھا اس زمانے کے حساب سے تھا. جیسے ہر زمانے کی حکومت ہوتی ہے، اس کی ماننی پڑتی ہے. آج ہٹلر کی بات ماننا ہے ہم کو، آج فلاں کی نیپولین کی بات ماننا ہے، نہیں، اس زمانے کے بادشاہ تھے، آج کے نہیں ہے. تو اس زمانے کے رولر تھے اللہ کے نبی، نعوذ باللہ، صرف حاکم تھے. آج اور حاکم ہے، اس زمانے میں اور حاکم تھا. آپ حاکم تھے، آپ کی بات ماننی تھی، لیکن کب؟ اس زمانے میں، آج نہیں. یہ دوسری پارٹی ہے. تیسری پارٹی بولتی آج بھی ماننا چاہیے تھا، لیکن آج کلیئر ہے ہی نہیں تو مانیں گے کیا؟ اتنا مکس اپ ہو گیا ہے کہ کیا مانے کیا نہیں مانے، کون سی نبی کی بات کون سی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا اپنے کو. تو ایک کام کرو، کیا کرو؟ چھوڑ ہی دو سب، چھوڑ دو سب، آج کچھ ہی نہیں. جب کنفیوژن آ گیا چھوڑ دو. تو یہ تین ٹائپ کے لوگ ہیں ایک ہی نسب سے، یہ تین قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ، یہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے. کیوں؟ دیکھیے کہ ہم جو جس بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں اس میں حجیت حدیث کے اعتبار سے اور اسی طرح سے حدیث کی تقسیم، تفریق، ضعیف، صحیح، یہ سارا جو معاملہ آ رہا ہے اس میں ہم کو ان سے ڈیل کرنا پڑے گا. جو لوگ بولتے اتنا حدیث میں ہے، قرآن میں، قرآن اچھا کیا حدیث اچھی، جس میں کوئی کنفیوژن نہیں، وہ اچھا یا کنفیوژن والا اچھا، کیا لوگے آپ؟ تو بھولا بھلا مسلمان ایک دم ٹوپی اوپی پن کے اتر اتر لگا کے، سرما لگا کے بولے گا جس میں کوئی کنفیوژن نہیں بولے گا؟ تو حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن میں سب ہے کہ نہیں ہے؟ اب بولیں گے قرآن میں نہیں بولا تو گیا ایمان سے باہر سیدھا. پہلی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوں اسلام میں، پانچ ٹائم کی نماز بھی نہیں ہو رہی، اپنی جمعہ ٹو جمعہ آ رہا ہوں، وہ بھی باہر ہو گیا تو نہیں قرآن میں سب ہے. تو بولے سب سب ہے نا، آپ قرآن پکڑ کے چلو نا. تو وہ آدمی کیا ہوتا ہے، یہ باتیں بعض اوقات کیسی ہوتی ہے، بہت جلدی فٹ بیٹھ جاتی ہیں اور آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. تو قرآن میں سب ہے لیکن اجمالن ہے، تفصیلن سب ہے نہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو پوچھا جائے گدا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، کیا بولیں گے؟ حرام بولے تو قرآن میں کدھر بتاؤ، اور حلال ہے بولے تو لاؤں ابھی کھلائیں بٹھا کے، دعوت ہے آپ کی، خوب کھانے کے بعد بولے گدا تھا یہ. کیا گدا ہے، پہلے پوچھ لیتا تو کھانے والا کیا کہے گا، میں بھی گدا ہی نکلا، پہلے پوچھنا چاہیے تھا دعوت کیا کی ہے. تو ایسے لوگوں کو گدے کی دعوت کی جا سکتی ہے تاکہ مزید ان کی عقل میں اضافہ ہو. اور اللہ نے گدے ہی کی مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس متن ہو اور فہم اور ایمان اور عمل نہ ہو. یاد رکھیے اس کو، مثل الذين حملوا التوراۃ ہے نا، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس تورات کے حامل ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جو بوجھ اٹھائے ڈھوئے پھرتا ہے. تو جو علم کا حامل ہو لیکن اس کا سمجھنے والا اور عامل نہ ہو، تو ایسا انسان جو اس کے فہم اور عمل سے قاصر ہو، نہیں کر رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ اس پہ عمل کر رہا ہے، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے جس کی پیٹ پر کتابوں کا بوجھ لادا گیا ہو. علامہ آ رہے ہیں نیچے، کیوں ان کے سر پہ اتنی کتابیں، پیٹ پہ اتنی کتابیں، تو علامہ بولیں گے گدھے پر کتابوں کا ڈھیر لاد دی ہے. اس کو علامہ بول سکتے ہیں؟ نہیں. محدث بول سکتے ہیں اس پہ حدیث کی کتابیں رکھ دی تو؟ اگر نہیں بول سکتے. تو حامل علم واقعی عالم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا صحیح فہم، اس کا یقین اور اس کا عمل اس کی زندگی میں نہ آئے. اسی لیے اللہ نے یہود کو کیا کہا، گدے کی طرح ہی ہے. تو یہاں بھی اس دور کے وہ حضرات بہت ہی مطلب معذرت کے ساتھ جو قرآن ماننے کے یقین اور کانفیڈنس کی بنیاد پر حدیثوں کا انکار کرتے ہیں یہ اسی صف میں ہیں, یہ انہی گدھوں کی طرح ہیں بہت معذرت کے ساتھ کہ جو جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے, کہ جنہوں نے تورات لی لیکن تورات کا صحیح فہم اور اس پر عمل نہیں کر پائے. تو قرآن ان کے پاس ہے لیکن قرآن کا صحیح فہم نہیں ہے. جو نبی کے فہم کو چھوڑ کر قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرے وہ گدھے سے بدتر ہے, وہ گدھے سے بھی بدتر ہے. گدھا تو کم سے کم اپنے مالک کو پہچانتا ہے, یہ تو اپنے مالک کو واقعی پہچاننا نہیں کہ اپنے رہبر کو نہیں پہچان رہا ہے, رہبر کو بھی نہیں دھوبی کا گدھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, برابر جاتا ہے نا اس کے ساتھ. تو یہ اس سے بدتر ہے کہ نبی اپنے رہبر کو نہیں پہچان رہی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے پیچھے چلنے کے لیے اس کو کہا ہے اس کو بھی نہیں پہچان پا رہی ہے, اس کی حیثیت ہی ختم کر دی نبی کی. اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے. تو یہاں پر اس آیت میں یہ بہت اہم آیت ہے, یہ سورہ النحل کی 44 نمبر کی آیت ہے, یہ بہت اہم آیت ہے. تو ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ رسول جو کچھ دیں وہ لینا ہے, ٹھیک. اس سے کیا آپ کو ملا, کس حدیثیں بھی اس کے انڈر میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں, آ جاتی ہیں, کیونکہ جو رسول نے دیا ہم کو اس لیے حدیث کی ضرورت ہے. نمبر دو, اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایکسپلین کیا والنٹریلی کیا یا آفیشلی کیا, سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی چلو میں اپنی طرف سے سمجھا دیتا ہوں ایسا کیا. کس کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے, جب بادشاہ کی طرف سے حکم ہے سمجھاؤ تو معلوم ہوا کہ بادشاہ اس پر راضی ہے کہ ایسا سمجھانا چاہیے. آپ سمجھانے کس کو بولیں گے, جس کو سمجھانے نہیں آتا اس کو بولیں گے کہ جس کو آتا اس کو بولیں گے, تیرے کو نہیں آتا نا سمجھانے, چل کھڑا ہو سب کو سمجھا, ایسا کریں گے آپ, اس کا سمجھایا کچھ بھی صحیح نہیں رہتا, چلو اس کو طے کرو مشورے سے اس کو سمجھانے کے لیے, کریں گے آپ. آپ کس کو سمجھانے کے لیے بولو گے, پوری امت کے لیے. ایک ایسے انسان کو آپ طے کرو گے کہ جو واقعی سمجھا ہوا ہے, جس کے سمجھ پر آپ کو اعتماد ہے. اب بتائیے آپ کا اعتماد ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں, آپ کو لگا بہت حال ہی میں بےچارا جبا پہن کے آیا, آپ بولے ذرا سمجھاؤ اس کو, بچے کو ذرا وہ الٹا ہی بولنا شروع کر دیا, بیڑی نہیں پینے کا, تمباکو کھائے تو چلتا, ایسا بول دیا اس نے, ہم دیکھ پیتے گئے بیڑی, ہم تمباکو کھاتے کھا لی. ارے بابا جبا والا ہے پھیٹے والا ہے, لیکن تو آپ خاموشی رہو, آپ خاموشی تھے اچھا تھا. آدمی کی عقل اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے, جیسی زبان کھولا عقل معلوم پڑ جاتی کتنی ہے. تو ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں, تو آپ نے آپ کا اعتماد غلطی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. کیا اللہ کا اعتماد, اللہ تعالی کسی کو اپوائنٹ کرے وہ غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ ظاہر و باطن سب جانتا ہے, اللہ کو معلوم ہے یہ سمجھانے لائق ہے, اللہ کو معلوم ہے یہ سمجھائے گا تو صحیح سمجھائے گا یا غلط بھی سمجھائے گا, اللہ ایسے کو طے نہیں کرے گا. تو اللہ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سمجھانے کے لیے طے کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھایا ہوا سب اللہ کے نزدیک معتبر ہے, اور جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے واقعی وہ دین ہے, سمجھا. اب نبی کے سمجھائے میں کیا ہے, قرآن کی آیتوں کی تفسیر وہ حجت ہو گئی, جو نبی نے سمجھایا وہ حجت ہے. پچھلے واقعات کی تفصیل, بنی اسرائیل میں ایسا 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 تھا, وہ سب حجت ہے, نبی نے جو ایکسپلینیشن دیا وہ حجت ہے. جنت جہنم میں کیا کیا ہے وہ ڈیٹیل قرآن میں جو بات آئی موٹی موٹی, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے, تم جو سمجھے وہ نہیں ہے ایسا ہے. تو جنت جہنم کی تفصیل, قیامت کی تفصیل, اس لیے آپ دیکھیے کہ صحابی نے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ آپ نے جب کہا کہ من حسب عذب, جس کو جس کا حساب لیا گیا اس کا حساب ہوگا, حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی قرآن میں تو ہے نا کہ جس کا حساب آسان لیا گیا وہ کامیاب ہوگا, فسوف یحاسب حسابا یسیرا, नेक लोगों के बारे में जिनके दाएं हाथ में किताब दी जाएगी नाम आमाल, उनका आसान हिसाब होगा और वो अपने घर वालों की तरफ कामयाब कामयाब खुश लौटेगा। तो पास हो गया ना, वो हिसाब होके भी पास हो गया, और आप कह रहे हैं कि जिसका हिसाब हुआ वो अजाब दिया जाएगा, तो ये तो थोड़ा टकरा दी ना हदीस। लेकिन हजरत आयशा ने बतौर एतराज नहीं कहा था, बल्कि उसको समझने के एतबार से पूछा था कि आपकी बात कुरान की बात ये समझ में नहीं आ रहा हमको क्या है। बाद लोग इसको उल्टा दलील बनाते, देखो हजरत आयशा ने नबी की बात के मुकाबले में कुरान रखा, तो इससे खुद साबित होता है कि नबी की भी बात हो तो कुरान से टकराती हो तो एतराज करना चाहिए। हजरत आयशा ने किया, योगा कोई करेगा उल्टा होके सबको देगा, सब उल्टे दिखेंगे, सबको बोला रहे सीधा सीधा हो जाओ, सब उल्टे हैं तुम लोग, बोलिए चाचा जरा तुम थोड़े उल्टे हो, सब सीधा दिखेगा। बाद वक्त आदमी उल्टा हो जाता है, सब उसको उल्टे दिखते हैं। तो यहां हजरत आयशा की रिवायत से वो लोग दलील लेते हैं, उनको बोले आप इसमें से दलील काय को ले रहे हैं, आप हदीस है ये, आप उससे दलील लेके उसूल बना रहे जबकि उसको ही मान रहे नहीं। पहली गलती। दूसरी गलती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ पेशी होगी, वो जो हिसाब यसीर है आसान हिसाब, वो अर्द होगा, यानी आमाल का पेश करना, अल्लाह बंदे के सामने पेश कर देगा कि तूने ये किया ना, हाँ किया, ये किया अल्लाह किया मैंने ऐसा, तो बंदा बोलते जाएगा मानता चला जाएगा अल्लाह मैंने किया सब कुछ, इनकार नहीं करेगा, और अल्लाह उसके बाद में कहेगा कि माफ कर दिया तुझको, यानी उसके सामने उसके आमाल उसका हिसाब इस तरह से आसान होगा, किया 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 माफ, तो हिसाब हुआ एकदम लाइट हिसाब हुआ उसका, टाइट नहीं एकदम। तो ये क्या है, ये आसान हिसाब है, आमाल नामा उसके सामने बस पेश कर दिया जाएगा, क्यों किया ऐसा तूने। तो अब वहां क्या हो गया मामला, इसलिए आपने फरमाया मनुकिशा उद्दीबा, जिसका हिसाब उधेड़ा जाएगा वो अजाब दिया जाएगा। तो मालूम है हिसाब की दो किस्में हुई, इसलिए हिसाब वहां कौन सा जिक्र किया गया है, आसान हिसाब, तो उसके साथ एक एडजेक्टिव लगा हुआ है ना, वो मुतलक हिसाब नहीं है, आसान हिसाब है वो। तो मालूम है एक हिसाब कौन सा होगा, मुश्किल भी होगा, तो जो मुश्किल होगा उसके बारे में हदीस है, आसान के बारे में हदीस नहीं है। तो ये कौन सा फहम है, नबवी फहम है। अब इसमें मजीद दलील, इसको कोई दलील बनाता है कि हदीस के मुकाबले में कुरान पेश किया जा सकता है, तो सवाल यह है कि हजरत आयशा को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो उन्होंने कुरान को माना कि हदीस को माना, माना ना, तो हजरत आयशा ने इस जवाब को तस्लीम किया या नहीं किया, खामोश हो गई। तो मालूम हुआ कि कुरान की ऐसी बात जो हदीस से टकराती दिखाई दे, फिर और हदीस में एक्सप्लेनेशन उसका मिल गया तो हदीस को मान लेना चाहिए, तो इससे तो उल्टा हदीस की हुज्जियत साबित हो गई कि फाइनल इत्मीनान हजरत आयशा को किस पे हुआ, किसके एक्सप्लेनेशन पे हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो मालूम हुआ कि नबी के एक्सप्लेनेशन को मान लेना चाहिए, तो इससे तो उल्टा हदीस की हुज्जियत ऑथेंटिसिटी साबित हो गई, दीन में हुज्जत है हदीस मानना ही चाहिए, यह साबित हुआ। समझ में आई बात, ये बहुत लंबी बात है, इसको मैं एक मुकदमे के तौर पर इस मौजू के लिए जरूरी समझ रहा हूं, इसलिए कि हदीस की तहकीक में जो हदीस के न मानने का एक बहुत बड़ा सबब, बल्कि मैं समझता हूं सबसे बड़ा सबब, उन लोगों की पस्त हिम्मती है जो हदीस की तहकीक की सलाहियत नहीं रखते हैं, न उसके लिए प्रिपेयर होने की औकात उनकी है। बाद लोग कैसा कहते हैं, पिछले दर्स में मैंने क्या समझाया था आपको कि बच्चे क्या करते हैं, धागा जब फंस जाता है पतंग का, बहुत उलझ गया एकदम, तो बच्चा सुलझाने की कोशिश करता है, नहीं आ रहा तो क्या करता है, इधर से तोड़ता उधर से तोड़ता फेंक देता उसको, और ग्रह मान के बचा हुआ धागा इस्तेमाल करता, कौन इतना करते बैठेगा भाई। तो यही मुनकिरीन हदीस की मेंटालिटी बच्चों वाली है, लेकिन अकलमंद आदमी क्या करता है, सबर से सुकून से बराबर खोलता है उसको, उलझा हुआ मामला है उसको सुलझाता है। सुलझाने के लिए सलाहियत और सब्र चाहिए, सुलझाने के लिए सलाहियत भी चाहिए सब्र भी चाहिए, और इनके पास ये नहीं है। تو ان کے پاس اتنی محنت کون کرے گا؟ راوی، سند، کتابیں، طرق، متابعات، شواہد، اور یہ اتنی کتابیں اور کون پڑھے گا بابا اتنا؟ کون؟ ون بک. عیسائیوں کے پاس ایک کتاب ہے، اپنے پاس بھی ایک کتاب ہے، شارٹ، بس ختم، چھٹی. تو یہ مینٹالٹی ان کی ہے، یہ یعنی شارٹ کٹ والے لوگ ہیں جو گمراہی کے لیے آدمی کے لیے یقینی ضمانت ہے. نبی کا راستہ چھوڑ کے جتنے شارٹ کٹ ہیں سب رونگ کٹ ہیں، سب رونگ کٹ ہیں. نبی کا راستہ اگر لانگ کٹ بھی دکھائی دیتا ہے تو وہ رائٹ کٹ ہے، سیدھا راستہ ہے، وہ صحیح ہے، صحیح راستہ ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی. تو ایک بات اب دیکھیے، یاد رکھیے ہم کو حدیث کی ضرورت کیوں ہے. نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے وہ ہم کو ماننا ضروری ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. جس سے منع کیا رکنا ضروری ہے، اللہ نے کہا. نمبر دو، قرآن میں جو باتیں ہیں ان کو سمجھایا کس نے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کا ماننا بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کا آفیشیل ایکسپلینیشن ہے، اللہ کی طرف سے شاہی تفہیم ہے، وہ ربانی تفہیم ہے وہ، اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے. نمبر تین، یہ ہوا کہاں تک؟ دو چیزوں تک آ گیا. اب دو چیزوں تک آ گیا، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت الجھا ہوا میٹر ہے، اس کو ہم بہت ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت بڑا موضوع ہے، اس کو ہم اختصار میں آج ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دو چیزیں ہم نے لی، ایک نبی کا حکم ایسا کرو، دو نبی کی تفہیم، ایسا ہے، یہ ایسا ہے، جنت ایسی ہے، بنی اسرائیل ایسے تھے، قیامت ایسی ہوگی، غیب کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو جو ایکسپلینیشن ہوتے ہیں جس میں حکم نہیں ہوتا ہے، حقائق ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حکم، نماز پڑھو، سجدے میں ایسا کرو، رکوع میں ایسا کرو، یہ کیا ہے؟ حکم ہے، حکم ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ تفہیم ہوتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے، نشانیوں میں سے ہے. تو جو کوئی حج کرے وہ ان کا طواف کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان کی سعی کر سکتا ہے. فلیطواف بہما، طواف کا لفظ اللہ نے استعمال کیا سعی کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت پڑھی اور حج کیا تو آپ نے کیا کہا؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. کیسے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان الصفا والمروہ، ظاہر بات ہے جب دو پہاڑ ہیں آپ نے یا تو یہاں سے شروع کرنا ہے یا تو وہاں سے شروع کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے کہا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع. تو آپ نے صحیح کہاں سے شروع کی؟ صفا سے، کیونکہ پہلے نام کس کا آیا؟ صفا کا. سمجھ میں آیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی باتوں کو سمجھایا ہے لوگوں کو، یعنی کئی باتیں قرآن کی نہیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، آپ نے سمجھایا اس کو. جیسے عائشہ کا واقعہ آپ نے دیکھا. تو ایک تو ہوا حکم، پھر منع کرنا، دونوں اس میں آ سکتا ہے. دو، چیزوں کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. قرآن کی باتوں کی تفصیل کیا ہے، آپ نے سمجھائی. تیسری ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ الذین آمنوا. نہیں، اب یہ تو ہو گیا، اب مثالیں بہت ہیں اس کی. ایک ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، منع کیا. دوسرا سمجھایا. اب کیا بچا؟ عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. تو ٹھیک ہے آپ نے جو بولے ہو ماننے کا، آپ نے جو کیے وہ پرسنل لائف ہے آپ کی، کوئی بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے؟ کیونکہ آج دنیا میں عام طور سے کیا ہوتا ہے، بھائی ہم جو کر رہے ہو مت دیکھو، جو ہم بول رہے ہو دیکھو، یہی بولا جاتا ہے نا عام طور سے. اس لیے کہ عام طور سے دائی قول و عمل میں مطابقت کر پاتا ہے نہیں، اس لیے دائی کی زندگی حجت بناتا ہے وہ لوگوں کے سامنے، نہیں بولتا جیسا میں بول رہا ہے سامان، وہ تم ایسا کرتے لیکن میرا عمل مت دیکھو. حالانکہ یہ بھی کیا ہے، صحیح ہے، صحیح نہیں ہے. آپ بول رہے ہیں مجھ کو عمل کے لیے، صرف سننے کے لیے؟ کوئی آدمی پوچھے گا اس سے آپ یہ جو بول رہے ہیں ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، سامنے والا کہہ رہا ہے آپ تو نہیں کرتے ایسا، میرا عمل مت دیکھو، تو بھولا سمجھا اتنا سننے والے کو، ٹھیک ہے میں بھی نہیں کرتا ہوں، میں کیا کر رہا، میرا عمل مت دیکھو، میں آپ کا نہیں دیکھتا ہوں، میں نے سنا آپ نے کہا سمے نا وہ ایسا ہی نا. بنی اسرائیل کیا کہتے تھے، ہم نے سنا، مانتے نہیں ہم لوگ اس کو. یہ وہی معاملہ ہوا کہ ایک آدمی جب دوسروں کو بولا خود بھی عمل کرنا چاہیے. تو اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نعوذ باللہ ایسا تھا؟ آپ کی عملی زندگی نہ صرف یہ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق تھی، بلکہ لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو شریعت اور پیمانہ مقرر کیا ہے. بلکہ آپ کی زندگی اللہ کی مرضی کے اتنا مطابق تھی کہ جس کی زندگی ویسی نہیں ہوگی اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا. اللہ آپ سے اتنا خوش تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا اللہ اس سے بھی خوش ہو جائے گا. تو یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے؟ نہیں، یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے. سارے عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد لام التاکید اور قد یقیناً، ان فیکٹ، ویریلی، وداؤٹ ڈاؤٹ، بے شک، لقد کان لکم، یعنی شک میں مت رہو تم لوگ، اس کو اچھی طرح سے سمجھو. اللہ نے یہاں لقد کہا ہے، لقد یقیناً بغیر کسی شک کے، کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں کیا ہے، اسوۃ حسنہ، اچھا نمونہ ہے، اچھا اگزامپل ہے. کہ اگر کوئی عمل دیکھ کر اپنے عمل کو صحیح کرنا چاہے تو اس کے لیے بہترین اگزامپل، بہترین نمونہ کہاں ہے، کس کو دیکھنے کا، نانا کو، دادا کو. آج ہمارے یہاں نمونہ کون ہے، اتنے سب کیا پاگل ہیں کیا، آپ نے چیک اپ کیا ان کا، بغیر چیک اپ کے بول رہے نہیں پاگل. میں نے کہا آدمی، لوگوں کا پیمانہ کیا، ہمارا سماج، باپ دادا، اپنے باپ دادا سے چلتے آیا ہو، صحیح ہے کہ غلط ہوئے گا، باپ دادا صحیح تھے نا سب، تو باپ دادا سائیکل چلاتے تھے تو بائک کیوں چلا رہا، ارے وہ زمانہ الگ تھا، تو انہیں دنیا میں ان کا نہیں چلے گا، دین میں چلے گا. حالانکہ الٹا معاملہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کس کو دے رہا ہے، باپ دادا کو، یا فلاں کو، یا فلاں کو. اللہ نے کس کے عمل کو لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ کی طرف سے آفیشلی ایکسپٹڈ ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو قبول کیا، بلکہ اللہ نے کیا کیا، تمہارے لیے رسول کا طریقہ ضروری ہے. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا سورہ آل عمران میں، یہاں پر آیت نمبر 31 میں، قل، تو قل کون سی آیتوں میں کہا جاتا ہے؟ آپ بتائیے، ایک بات بتائیے، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پورا پہنچانا تھا یا تھوڑا؟ پورا. اور یہاں اگر کسی آیت میں قل نہ آئے تو کیا لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ نہیں نبی کے لیے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے پہنچاؤ. تو ہر آیت پہنچانا ضروری ہے نا نبی پر. اس آیت میں اللہ نے کیا کہا، اے نبی آپ کہو لوگوں سے. تو اگر نبی کہتا اللہ تو بتانا پڑتا کہ نہیں، تو پھر کہوں کی ضرورت کیا ہے، لوگوں کو معلوم پڑے، اسپیشل حکم ہے، بتاؤ کیا بتاؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھ کو فالو کرو. تو کیا ہوگا نتیجے میں، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع کرنا اللہ کو راضی کرنے خوش کرنے کے لیے ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. کیونکہ اسپیشلی اللہ نے کہا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, خوش کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو, ورنہ نہیں خوش ہوگا, منمانی کر کے آئے گا نہیں ہوگا, کسی اور کو نمونہ بنائے گا اللہ خوش نہیں ہوگا. تو اللہ نے اپنی رضا بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیے کہ جب اللہ نے کہا تمہارے لیے رسول میں نمونہ ہے, تو رسول کی پوری زندگی کیا ہے ہمارے لیے؟ اچھا نمونہ ہے, اور ہم کو فالو کس کو کرنا ہے؟ رسول کو. قرآن میں کیا ہے, کس کا کلام ہے قرآن؟ قرآن میں ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیسا اٹھتے تھے, رات میں کب لیٹتے تھے, نماز کیسی پڑھتے تھے, کھانا کیسا کھاتے تھے, بات کیسا کرتے تھے, چلتے کیسا تھے. تو نمونہ آپ کے عمل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو وہ قرآن میں ہے کہاں ہے؟ تو صحابہ پہ جب یہ حکم آیا تو وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے جا کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنے کے لیے جب آپ کی زندگی نمونہ ہے تو وہ قرآن میں دیکھتے تھے, آپ کی زندگی کہاں دیکھتے تھے؟ آپ کو دیکھتے تھے. تو قرآن کے اندر دیکھتے تھے یا باہر؟ باہر. اور وہ جو آپ کی زندگی صحابہ نے دیکھی اس کو اس زمانے کے لیے نمونہ ہے یا بعد والوں کے لیے بھی؟ بعد والوں کے لیے بھی ہے. تو انہوں نے جو نقل کیا وہ خامخواہ غلطی کی ہے, نعوذ باللہ, جیسے بعض لوگ بولتے ہیں خامخواہ اتنے بکھڑے بنا کے رکھے, ایک قرآن کی اتنی ساری کتابیں بنا کے رکھ دی ان لوگوں نے حدیث کی. اب اس کو معلوم نہیں ہے اس کی ضرورت کتنی ہے, ورنہ قرآن سے یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ نازل کس پہ ہوا ہے. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ قرآن میں محمد لا کے کھڑا کر دیا, یہ محمد ہے تو چلے گا؟ کوئی آدمی کہے قرآن کس پہ؟ بیمانو ضلع اعلیٰ محمد ہے نا قرآن میں, جو لوگ ایمان لائے اس پر جو محمد پر نازل ہوا ہے. ایک محمد اپنی بستی میں سے ڈھونڈ کے لائے جبا ابا پہنا کے, بولے دیکھو اس کا نام کیا ہے؟ محمد ہے, اور خاص بات یہ اس کے ابا کا بھی نام محمد ہے, اس پہ قرآن نازل ہوا ہے, مانو قرآن میں ہے نا محمد پہ نازل ہوا, اس کو مانو, یہ محمد ہے. بولے ہمارے بھی اس پہ بھی نازل ہوا ہے, جتنے محمد صاحب پہ نازل ہوا ہے مانے گا؟ کون سے محمد؟ یہ وہ جو 50 سال پہلے تھا, 100 سال پہلے تھا, کون سے محمد؟ قرآن میں ہے. بولے ہسٹری میں ایسا, ہسٹری ابھی, ہسٹری ابھی, خالی قرآن نہیں, حدیث آپ کو نہیں چلتی, آپ کو ہسٹری چلتی, اس کی مسٹری ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کون سی منسٹری سے آڈر ہے آپ؟ یعنی معلوم ہوا آپ قرآن کس پر نازل ہوا اس کے لیے قرآن سے باہر جاؤ گے کہ نہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ اب آپ پیچھا پکڑو اس کا, کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تھوڑا ایموشنل اس کو بنا لے کر آپ قرآن سے باہر تلاش کر, یعنی اتنا بیسک کوشچن بھی قرآن میں نہیں ہے, کس پہ نازل ہوا, کون سے محمد؟ ارے ارے قرآن میں ہے نا عرب والے, ٹھیک ہے عرب والا محمد پکڑ کے لاؤ, یہ لو محمد پڑھنے کو آیا انڈیا میں, پی ایچ ڈی کر رہا ہے یہ. ارے بولے وہ نہیں, وہ امید تھے یار, ٹھیک ہے یہ امید ہے اس کا ابا, چلے گا آپ کو؟ آدمی تعین نہیں کر سکتا ہے. یعنی قرآن کو قرآن ماننے کے لیے قرآن سے باہر کی ضرورت ہے. قرآن کہاں ختم ہوتا ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قرآن میں. قرآن میں پہلی ضرورت یہ ہے, بلکہ جو لوگ قرآن میں بولتے ہیں وہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے, تو آپ بتائیے جو وٹنس ہے وہی بول رہا ہے کہ میں معصوم ہوں, جس پہ الزام ہے وہی بول رہا ہے. کوئی آدمی بولے قرآن میں ہے تو قرآن خود محفوظ ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ تو خود اس کے بارے میں ہم شک کر رہے ہیں, تو جواب کیا ہے؟ نہیں, آپ کو بتانا نہیں, 1400 سال سے وہی ہے قرآن, یہ جو قرآن آپ کے پاس آئے اللہ کی کتاب, کون بولا آپ کو؟ اور سب مانتے ہیں, سب مانتے تو حدیث کو بھی تو سب مانتے نا, تم کیوں نہیں مانتے پھر؟ جیسے اسی لیے ان کے پاس, منکرین حدیث کے پاس آخری سہارا اور سب سے پاورفل سہارا مسلمانوں کا اجماع ہے, اس کو یاد رکھیے. ان میں کیا بولے گا؟ آپ بولو یہ قرآن ہے, کون بولا تم کو؟ ارے یہ قرآن ہے نا, سب مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے یہ اللہ کی کتاب ہے, کون بولا آپ؟ اور اس کی حفاظت یعنی اتنے پورے کی حفاظت یہ سورہ بقرہ کی ہے, سورہ کون سی نساء کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے. کون بتایا آپ؟ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا. کون بولا آپ؟ اس پہ لکھا ہوا ہے یہی قرآن سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ الناس تک جو قرآن ہے اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا. کون بولا آپ؟ ہے اس میں اس آیت میں نہیں. تو بولے گا سارے مسلمان ہر دور میں مانتے آئے کہ یہ قرآن ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے. اچھا آپ کے نزدیک اجماع دلیل ہے کیا؟ اچھا اچھا ہم لیے ذرا بیٹھو تھوڑی چائے پیو اور سنو ایک بات. سارے مسلمان شروع سے لے کر آج تک یہ مانتے آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننا ضروری ہے. آپ ایک اجماع مان رہے, دوسرا اجماع کیوں نہیں مان رہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ افلا تعقلون, قرآن میں ہے افلا تعقلون, کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ قرآن ہی کی آیت دلیل میں پیش کر سکتے ہیں بیچارے کو شروعات میں, جب حدیث مانے گا تو حدیث سے بھی بول سکتے اس کو. تو یہ بنیادی بات ہے جو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی دین میں کیا ہے؟ حجت ہے. حجت کے معنی بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ. دیکھو ہم حجت, پھر واپس حجت ان کے یہاں پہ, جہاں بھی ملے حجت, اس میں بھی حجت. حجت کے معنی کیا ہے؟ حجت کے معنی ہے کہ ایک آدمی کے پاس وہ چیز جب آ جائے تو اس کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت. اس کو حجت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس وہ چیز آ گئی, جیسے رسول نے بول دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا, اب آپ کی بات اس پر کیا ہے؟ حجت ہے. اب اس کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہیں ماننے میں, نہیں اب تک شک میں تھا کروں کہ نہیں کروں, جب رسول کی بات مل گئی, اللہ کی بات مل گئی, تو اب کیا ہو گیا؟ حجت پوری ہو گئی, یعنی اس کے اوپر ثابت ہو گیا. وہ ایسا پروف ایسی دلیل جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے, ایسی دلیل جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے وہ خود ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ماننا لازم ہے, جس سے بات ثابت ہو جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت. سمجھ میں آئے؟ جیسے اللہ کی بات حجت ہے ویسے رسول کی بات بھی کیا ہے؟ حجت. اب کوئی یہ نہ سوچے اللہ کی بات حجت کیسا ہو سکتی ہے, اللہ کیوں کسی سے حجت کرے گا؟ حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے فائنل اتھارٹی, جو کسی اور ایکسٹرنل پروف کی یا کسی اور سہارے کی جس کو ضرورت نہیں ہو, وہ خود دلیل ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت. تو یہ باتیں ہم نے دیکھی کہ میں سمجھتا ہوں کافی اتنا مان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہم کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے. کوئی آدمی پوچھے کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پڑھو نا, اللہ اللہ کرو بس کافی ہے, اتنا اچھا قرآن ہے, ثواب ہے. حدیث کے ہر لفظ پہ آپ کو دس نیکی ملتی کیا؟ ملتی. اب بھولے بھالے کچھ چالاک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, آپ حدیث پڑھتے ہو, حدیث پڑھنے میں آپ کو کیا ہر حرف پہ دس نیکی ملتی؟ بولا مسلمان کیا بولے گا؟ نہیں. قرآن پہ ملتی کہ نہیں ملتی؟ تو آپ بتاؤ زیادہ ثواب کس میں ہے؟ کہ نہیں, زیادہ ثواب کس میں ہوا؟ قرآن میں ہوا. تو قرآن پڑھو نا, اس سے اچھا. تو اب ایسا کر کے ایک آدمی کو بعض اوقات لوگ کنفیوز کرتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم حدیث کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں, ہم حدیث کو سمجھ رہے ہیں. تو قرآن سمجھنے سے آدمی ہدایت پر باقی رہے گا یا تلاوت سے؟ اسی لیے حدیث بھی سمجھنا ضروری ہے. ایمان کے لیے صرف تلاوت قرآن کی کافی ہے یا اس کو سمجھنا ضروری ہے؟ سمجھنا ضروری ہے. تو وہ جو آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں قرآن کا, اس پہ آپ کو دس نیکی ملتی؟ دس نیکی ملتی کہ ترجمے پہ انگلش والے ہر اے پہ دس, بی پہ دس, سی پہ دس مل رہا ہے آپ کو؟ نہیں مل رہا ہے. تو آپ کائے کو پڑھ رہے ہیں؟ آپ خالی تلاوت کرتے رہو چلے گا؟ نہیں, بولے سمجھنا پڑے گا. تو آپ کو انسان کا کیا ہوا ٹرانسلیشن پہ ثواب نہیں مل رہا, پھر بھی پڑھ رہے ہیں, اور جو نبی نے سمجھایا وہ آپ نہیں پڑھ رہے, یہ کہہ کر کے قرآن کی نیکیاں اس پر نہیں ہیں. جیسے یہ ضروری ہے, اس سے کئی گنا زیادہ وہ ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے بہت سارے شبہات لوگ پیدا کرتے ہیں, ہم کو ان کا جواب دینے آنا چاہیے. اس لیے کہ یہ فتنوں کے دور میں ایک ایسا دور ہے جس میں ہر فتنہ انٹرنیشنل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کبھی دور تھا دنیا میں یہ؟ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا ایسا. ایک علاقے کا فتنہ اس علاقے میں رہتا تھا, پیدا ہوا بڑا مرا گیا فتنہ, تاریخ کے پنوں میں دفن ہو جاتا تھا. یہ ایک ایسا دور ہے کہ دو اعتبار سے اس میں پرابلم ہے. ایک یہ کہ میڈیا کی طاقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک علاقے میں ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے, وہ ابھی پودے کا پیڑ نہیں بنتا ہے لیکن پوری دنیا میں چھا جاتا ہے, ہر آدمی تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ لوگ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں آج, کہ بہت ساری ایسی چیزیں ڈاؤٹس اور بہت سارے کنفیوژن مسلمانوں کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, رسول کے بارے میں آج نکال رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں شبہات پیدا کر رہے ہیں, غیر مسلم بہت سارے لوگ ایسے ہیں. تو اب آپ کے لیے پھر ضروری ہو گیا کہ وہ شخصیت جس نے قرآن دیا اس کی زندگی پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو آپ کو حدیث سے پھر بھی ڈیل کرنا پڑے گا. کوئی منکر حدیث کتنا پیدل ہے آپ سوچئے, بولے گا ہم حدیث کو نہیں مانتے, بولے گا ان کی تو کوئی ہسٹری نہیں ہے, ان کے پاس بس ایک کتاب ہے, کیا ہے, کس کی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے, تو حدیثوں کی طرف آنا پڑے گا کہ نہیں, کون محمد, تو حدیثیں لینی پڑے گی کہ نہیں, کیسے تھے وہ بتاؤ ذرا, کہ جس نے قرآن دیا کیا کریں گے, قرآن پیش کریں گے, کیا اس کو حدیث نہیں بتانی پڑے گی. تو ایک آدمی کسی چیز کا دینے والا کیسا ہے یہ بھی تو دیکھتا ہے نا, اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. پھر وہ تہمتیں جو لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کی صفائی کے لیے دیکھنا پڑے گا کون سی بات معتبر ہے کون سی بات معتبر نہیں. بہت سے اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو حدیث ہی معتبر نہیں ہوتی ہے, جھوٹی جھوٹی گھڑی ہوئی حدیثیں ہوتی ہیں. اس لیے یہ علم ضروری ہے. کون سا علم؟ حدیث کی تحقیق کا علم. سمجھ میں آئی بات؟ آج اس دور میں کوئی آدمی بول سکتا ہے محدثین نے سب کیے نا, آپ گئے نا ہو گئے نا, کائے کو اتنا سب کر رہے آپ لوگ. ہر دور میں علم ضروری ہے. اسماء و رجال کا علم, مصطلح الحدیث کا علم, اصول الحدیث, اصول الفقہ, یہ سارے علوم آج بھی ضروری ہیں. اور جو طالب علم بنیادی علوم حاصل کر لے ان میں تخصص اس کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائیں. اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز کے حدیث کو حدیث کیوں بولتے ہو اور حدیث کے معنی کیا ہے اور قرآن و حدیث میں حدیث کا لفظ کیسے کیسے استعمال ہوا ہے. اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور اس سے آگے ہم چلیں گے.